من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللغن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب بحقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اذن گرامی قدر ماہ مبارک رمضان کا الحمدللہ باقاعدہ آغاز ہو چکا بلکہ میرا خیال ہے کہ تقریباً ساری ہی دنیا میں آغاز ہو چکا چونکہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب ہے میں فقہی مسئلے کے طور پر جو مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ایسا مسئلہ ہے جو آج ہی بتانے کا ہے اگر آج نہیں بتایا تو اس کے بعد دوبارہ اگلے سال اس موقع پر باری آئے گی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے میرا دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑی سی تمہید یا تھوڑی سی وضاحت بھی آپ کے سامنے پیش کروں روزے کی عبادت بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باقی عبادتوں سے مختلف ہے اور پروردگار عالم میں جتنی عبادتیں انسان پر واجب کی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ہر عبادت کی ایک اپنی خصوصیات ہیں ان کے اپنے امتیازات ہیں ان کی اپنی سگنیفیکنس ہے لیکن ایک خوبی روزے کی عبادت میں ایسی ہے کہ جو باقی عبادتوں کے اندر بالکل بھی نہیں ہے یعنی باقی ساری عبادتوں کے اندر آپ کے پاس ہمیشہ دو آپشنز ہوتے ہیں ابتدائی مرحلے میں آپ کی مرضی ہے اس عبادت کو آپ خالصتاً اللہ کے لیے کریں یا ریاکاری کے لیے کریں آپ نماز پڑھ لیں آپ کے پاس آپشن ہے اللہ کے لیے پڑھیں یا کسی کو دکھانے کے لیے پڑھیں زکات دے رہے ہیں خمس دے رہے ہیں چپ چاپ خاموشی سے دے دیں یا تصویریں کھچواتے ہوئے اور مثال کے طور پر کیپشن لگاتے ہوئے اور سیلفی لیتے ہوئے ہر عبادت کے اندر آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں حج کر رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں لوگ خانہ کعبہ کے ساتھ بھی سیلفی بنواتے ہیں شیطان کے ساتھ بھی سیلفی بنواتے ہیں بلکہ خود ہی بناتے ہیں بنواتے کیا ہیں ہر جگہ آپشنز ہیں آپ کے پاس روزے کی عبادت واحد عبادت ہے جس میں ابتدائی طور پر آپ کے پاس ریاکاری کا آپشن نہیں ہے یہ صرف اور صرف آپ کے اور خدا کے درمیان ہے یعنی ابھی تو خیر مغرب کے بعد ہمارا درس ہو رہا لیکن فرض کر لے ظہر کی نماز کے بعد ہو رہا ہوتا آپ عزیزان یا تشریف فرما ہوتے، کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوا کہ اس نے روزہ رکھا ہے. رکھا ہے تو آپ کو معلوم ہے، نہیں رکھا ہے تو آپ کو معلوم ہے. آپ کھا پی کر آئے ہیں، آپ کو معلوم ہے. آپ واقعی بھوکے ہیں، آپ کو معلوم ہے. تو اب اس نقطے کو سمجھانے کے لیے ایک اور جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ باقی ساری عبادتیں ایجابی عبادتیں ہیں، یہ سلبی عبادت ہے. اس کا مطلب کیا؟ یعنی باقی ساری عبادتیں کچھ کرنے کا نام ہے، روزہ کچھ نہ کرنے کا نام. روزے میں کرنا کیا؟ کچھ بھی نہیں کرنا. لہذا روزے میں جو چیز روزے کو روزہ بناتی ہے وہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے آپ کی نیت. آپ جو بھوکے ہیں، آپ جو پیاس برداشت کر رہے ہیں، آیا دل میں روزہ رکھنے کا ارادہ بھی ہے کہ نہیں؟ اگر نیت ہے تو آپ کا روزہ ہے، اگر نیت نہیں ہے تو آپ کا روزہ نہیں ہے. یعنی روزے کے اندر سارا کا سارا کھیل نیت کا. آپ سو رہے ہیں لیکن آپ کی نیت ہے، آپ کھیل رہے ہیں لیکن آپ کی نیت ہے، آپ جاگ رہے ہیں آپ کی نیت ہے، آپ اسکول کالج میں ہیں آپ کی نیت ہے، آپ جاب پر ہیں، بزنس پر ہیں، مارکیٹ میں ہیں، بستر میں ہیں، گھر پر ہیں، کہیں پر بھی ہیں، آپ نیت کے ساتھ ہیں کہ میں جو بھوک برداشت کر رہا ہوں، میں جو پیاس برداشت کر رہا ہوں، میں جو سارے ان کاموں کو چھوڑے ہوئے ہوں، یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. غور فرمانا، تو خالصتاً روزے کی عبادت کا تعلق نیت سے، اور ہر عبادت بنتی اس وقت جب آپ نیت کریں. اب آپ کے پاس رمضان کے مہینے میں دو آپشنز ہیں جو ائمہ طاہرین نے بھی دی اور مراجعین کرام نے بھی ہم کو بتایا. پہلا آسان آپشن ہے، دوسرا تھوڑا سا مشکل آپشن. آسان آپشن یہ ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، رمضان کی رات کا آغاز ہو گیا، رمضان کے مہینے کا آغاز ہو گیا، جو میں نے کل اشارہ کیا تھا. آپ ابھی بیٹھ کر نیت کر لیں کہ صاحب مجھے سارے مہینے کے روزے رکھنے ہیں. اللہ اللہ خیر صلاح، آپ کی نیت ہو گئی. آپ کو روزانہ الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آج رمضان کا پہلا روزہ رکھ رہا ہوں، آج میں رمضان کا دوسرا رکھ رہا ہوں، آج میں رمضان کا تیسرا رکھ رہا ہوں. آپ نے رمضان کی رات شروع ہونے کے بعد، رمضان کا مہینہ لگنے کے بعد نیت کر لی، آپ کے پورے مہینے کی ایک ساتھ نیت ہو گئی. لہذا یہ آپشن ہے کہ آپ آج کی رات، پہلی رات کو تمام مراجعین نے متفقہ طور پر لکھا، آپ اپنے رمضان کے روزوں کی نیت کر سکتے ہیں. یہ نیت وہ بھی کر سکتا ہے جس کو پتا ہے کہ مجھے سارے کے سارے روزے رکھنے، اور یہ نیت وہ بھی کر سکتا ہے جس کو پتا ہے کہ مجھے سارے کے سارے روزے نہیں رکھنے. مثلا خواتین کو معلوم ہے کہ درمیان میں کچھ دن جو ہے روزے نہیں رکھنے، کوئی بات نہیں. مثلا کسی مومن کو معلوم ہے کہ میری ٹریولنگ کے درمیان میں دو دن چار دن کے لیے مجھے کراچی سے مثلا نکل کے پاکستان کے کسی شہر میں جانا ہے، یا پاکستان سے نکل کر باہر کسی مقام پر جانا ہے، دس دن سے کم، کوئی مسئلہ نہیں. چاہے آپ نے ٹریول پلان کیا ہوا، پھر بھی آپ آج رات کو سارے روزوں کی نیت کر سکتے ہیں. وہ درمیان میں جو روزے نہیں رکھ پائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں ہے. اگلے رمضان سے پہلے پہلے آپ کو اس کی قضا کر لینی. غور فرما رہے، جس کو ڈاؤٹ ہے کہ میں پورے رکھ سکوں گا کہ نہیں رکھ سکوں گا، پتہ نہیں ٹریولنگ آ جائے شاید نہ آئے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. چاہے آپ کو یقین ہو کہ آپ پورے رکھ پائیں گے، چاہے آپ کو یقین ہو کہ پورے نہیں رکھ پائیں گے، آپ کو درمیان میں روزے چھوڑنے، چاہے آپ ڈاؤٹ فل ہوں، ہر صورتحال میں آپ اس دن اس وقت اپنے رمضان کے روزوں کی نیت کر سکتے ہیں. اور اس نیت کے اندر ایک بات کو بطور خاص آپ نے شامل کرنا ہے. مجھے نہیں پتا کل اس بات کا حوالہ آیا کہ نہیں آیا، لہذا بطور خاص اس کو عرض کر دوں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ نیت کرتے ہیں تو آپ کی نیت کرتے ہی آپ کا روزہ شروع نہیں ہو جاتا، روزہ شروع ہوتا ہے اپنے اصل وقت پہ. لہذا وہ مومنین کرام یا وہ خواتین جو اس بات کے عادی ہو چکے ہیں کہ صاحب ہم سحری کریں گے اس کے بعد نیت کریں گے، تو ایک گڑبڑ وہ بعض اوقات کرتے ہیں. کہتے ہیں مولانا پانی آخری گلاس نہیں پیا تھا تو ہم نے نیت نہیں کی تھی کہ پانی پی لوں اس کے بعد نیت کروں. یہ سوچ بتا رہی ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ میں نے اگر نیت کر لی تو پھر پانی پینے کی اجازت نہیں ملے گی. غور فرما رہے، یہ انداز، سوال کرنے کا انداز، یہ بات کرنے کا انداز بتا رہا ہے کہ صاحب پانی پی کر نیت کریں گے، اس کا مطلب اگر نیت پہلے کر لی تو اس کا مطلب پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. یہ تصور غلط ہے. آپ جب بھی نیت کریں، آپ کا روزہ اسی وقت شروع ہوگا جو روزہ شروع ہونے کا وقت ہے. آپ جب بھی افطار کریں، आपका रोजा उस वक्त खुल जाएगा जो रोजा खुलने का वक्त है। बल्कि मैं इस बात की वजाहत करूं एक्सप्लिसिटली, इसको आप अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि अगर मिसाल के तौर पर शरीयत इलाहिया की तरफ से जो रोजे के औकात है, मसलन फर्ज कर लें 15 घंटे का रोजा, मैं अक्सर एक जुमला इस्तेमाल कर 15 घंटे का रोजा, 15 घंटे का मतलब हो गए 900 मिनट। अगर ये 900 मिनट का रोजा है तो आपको 901 मिनट का रोजा रखने की इजाजत नहीं है। अगर आपने उस एक मिनट को शामिल किया कि पालने वाले आज मेरा रोजा 900 मिनट का नहीं है, मैं 901 मिनट का रोजा रख रहा हूं, आपके 900 के 900 मिनट बातिल हो जाएंगे, आपका रोजा बातिल हो जाएगा। आपको नीयत तो 900 मिनट की करनी है, फिर आप चाहे 950 मिनट भूखे रहें वो आपकी मर्जी है, 25 मिनट पहले रोजा बंद कर दें, 25 मिनट बाद में इफ्तार करें। आपने कब खाया, आपने कब नहीं खाया, आपने कब पानी पिया, आपने कब पानी नहीं पिया, ये अल्लाह का मसला नहीं है, ये आपका जाती मसला। जो आपका और परवरदिगार का एग्रीमेंट है वो 900 मिनट्स का है, मिसाल के तौर पर जितने मिनट भी रोजे के बनते हैं, आपका जो एग्रीमेंट है वो 900 मिनट्स का है, आप उसके अंदर एक मिनट भी इजाफा नहीं कर सकते। बाज मोमिनीन ये ख्याल करते हैं कि अगर हम मगरिब की अजान पर कुछ नहीं खाएंगे और मगरिब इशा की नमाज पढ़ने के बाद कुछ खाएंगे तो हमारा पूरी नमाजें रोजे के आलम में हो जाएंगी। फजर तो रोजे में होती है, जोर असर भी रोजे में होती है, 10 मिनट बर्दाश्त कर लो तो मगरिब इशा भी रोजे में हो जाएगी। नहीं, आपकी मगरिब इशा रोजे में नहीं होती, भूख और प्यास में जरूर होती है। अजर देना, सवाब देना परवरदिगार का काम है, मेरा उसमें कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं कि मैं कहूं सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परवरदिगार आपकी नीयतों को जानता है। फिकी मसले के अतबार से हम इस बात के पाबंद हैं कि आप ये नीयत नहीं कर सकते कि मेरा रोजा अभी नहीं खुला जब मैं मगरिब की नमाज पढ़ रहा हूं। यह आप नीयत करते हैं और उस वक्त को रोजे में शामिल करते हैं तो दर हकीकत अपने रोजे को बातिल करते हैं। यह ऐसा ही जैसे फजर की नमाज आप 2 की जगह 3 रकत पढ़ लें, यह 100% बातिल हो जाएगा। तो आपकी जो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बता दूं मैं आपको, बहुत सिंपल सी बात है। यानी आपके दिल में इरादा यह होना चाहिए कि माबूद में खाना पीना तो अभी से छोड़ लो, 10-15 मिनट पहले से टाइम टेबल के अतबार से। मेरा रोजा शुरू उस वक्त होगा जब असल शुरू होने का टाइम है, वो तू जानता, और मेरा रोजा खत्म उस वक्त होगा जो खत्म होने का टाइम है। देखिए ये है वो बात जहां पर कायनात का कोई भी इंसान अहले बैत को बीट नहीं कर सकता। अहले बैत हैं जिनको मालूम है असल वक्त क्या है। एक रिवायत मैंने पढ़ी, बड़ी खूबसूरत रिवायत, एक शख्स जाहिरन हमारे छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और उसने जोहर के वक्त तकरीबन सूरज आ चुका था आसमान पर, तो उसने मौला से सवाल किया, मौला एक बात बतलाइए कि जोहर की अजान का वक्त हो गया, यानी जवाल का वक्त आ गया। इमाम ने जो जवाब दिया उसने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए, इमाम ने फरमाया ला नाम, नहीं हां। अब वो बेचारा खड़ा रह गया, कहने का मौला मैं क्या समझू, हां समझू कि ना समझू, आप ना भी फरमा रहे हां भी फरमा रहे। इमाम ने कभी बात यह कि जब तूने सवाल पूछा था तो वक्त नहीं हुआ था, मैं जब ला कह रहा था हो गया तो मैंने कह दिया हां। ये जो सानिया, वो जो सेकंड, वो जो माइक्रो सेकंड है किसी भी इबादत के आगाज व अंजाम का, वो इमाम मासूम बता सकते हैं। गौर फरमा रहे, उनके पास वो सारे आल। तो ठीक है, हम ये नियत तो कर सकते हैं कि माबूद, हर जगह हम यही करते हैं, तवाफ में यही नियत करते हैं, हजर अस्वद से शुरू करना, हजर अस्वद से खत्म करना, खुदा मुझे भी नसीब करे आपको भी नसीब करे इंशाल्लाह। जब वहां जाते हैं तो क्या नियत करते हैं कि मैं तवाफ शुरू कर रहा हूं, लेकिन नियत दिल में यही होती है जब हजर अस्वद पर पहुंचूंगा तो तवाफ शुरू होगा, जब हजर अस्वद पर पहुंचूंगा तवाफ खत्म होगा। शुरू के 2-4 कदम उठाए एहतियातन, आखिर के 2-4 कदम उठाए एहतियातन, ताकि यकीन हो जाए कि बाबा हजर अस्वद से पहले वॉक शुरू हो गई थी, हजर अस्वद पर आकर वॉक खत्म हुई थी। एक सलवात पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजान गिरामी, हमने इस मतलब फिर कोशिश की है कि जो आयतें हम पढ़ लें वो आयतें आपके सामने भी मौजूद रहें, किताबें खोलकर बैठते तो शायद ये आपके सामने ना होती, लेकिन हमारे यहां रिवाज नहीं है कि लोग जो है आए और कुरान मजीद साथ में लेकर बैठे, तो हमने चाहा कि आपके सामने मौजूद रहें। सूरह मुबारक लुकमान की आयतें जिनको हम मुतालिया करेंगे। मैं जब भी यहां पर मैंने माह मुबारक रमजान में गुफ्तगू की आप अजान के साथ, तो इस बात की वजाहत हमेशा की है कि ना मैं मुफस्सिर कुरान हूं, ना मुझे तफसीर कुरान का हक है। तफसीर कुरान का जो असल हक है वो सिर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम को है। हां, हम ये जरूर करते हैं कि जो कुरान ने हमें दावत दी कि कुरान में गौर करो, फिक्र करो, तो हम मुताले कुरान के तौर पर कुरान की आयतों को पढ़ेंगे اور کوشش یہ کریں گے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے اور جس کو مختلف علماء کرام نے مختلف تفاسیر کے اندر لکھا، ان تفاسیر کے مطالعے کے بعد جو نچوڑ ہے، جو خلاصہ ہے، جو نتیجہ ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. جو ہمارا مطالعہ ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یہ لیکن ذاتی افکار کا نتیجہ ہوگا. ہم اس کو 100% ہی نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ وہی ہے جو پروردگار کہنا چاہ رہا ہے. یہ اس کی بات ایسی ہے جیسے ہم قرآن کی آیتوں سے خیر بہت دور کی باتیں، کبھی کسی شاعر کے شعر کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس شعر میں یہ شعر فرمانا چاہ رہا ہے. ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ فرمانا چاہ رہا ہے. بعض اوقات شاعر خود بھی کہتا ہے کہ مجھے خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں یہ بھی فرما رہا تھا. تو خیر ہم اپنی مرضی سے فرما دیں ساری کی ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن بہرحال ہمیں قرآن کے معاملے میں اس طرح کا جو ہے وہ اختیار اور جسارت کرنے کا حق نہیں ہے. لیکن چونکہ قرآن نے تدبر اور تفکر کرنے پر اصرار کیا ہے، تو ہم صرف اتنا کریں گے کہ جو سمجھ میں آئے گا اس کو شیئر کریں گے، لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہوگی کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو یقیناً پروردگار عالم چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 31 سورہ قرآن مجید کا، سورہ لقمان، اور تقریباً 34 آیتیں اس کے اندر ہیں. ہمارے پاس آج کی تقریر کو ملا کر 11 تقاریر ہیں، جن میں سے ایک تقریر میرا اندازہ ہے کہ حضرت شہزادی ام المومنین جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ پر گفتگو میں صرف ہوگی. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس لیے کہ 10 رمضان کی جب شب آئے گی، انہیں 9 رمضان کا جو دن آئے گا اور رات آئے گی، وہ بی بی کی جو ہے اس دنیا سے رخصتی کی شب ہے، اس دنیا سے رب العزت کی بارگاہ میں جانے کی شب ہے. تو ظاہر سی بات ہے شہادت کی شب میں جو ہے وہ مصائب بھی ہوں گے اور انہی کا تذکرہ ہوگا زیادہ. ہم قرآن کو ڈسکس ضرور کریں گے تبرکن، جو ہمارا موضوع ہے. تو تقریباً 34 آیتیں، اور میری خواہش ہے کہ ان 10-11 دنوں کے اندر اس سورے کو مکمل کریں، یعنی ایوریج 3-4 آیتیں جو ہے وہ ہم ڈیلی پڑھیں. لگتا مشکل ہے اس لیے کہ جب جناب لقمان کی نصیحتوں کا سلسلہ شروع ہوگا تو وہ اتنی زبردست نصیحتیں اور اس کے اندر اتنے سارے نکات ہیں کہ ہم بہت تیز جانے کی کوشش بھی کریں گے تو شاید اتنا تیز نہ جا سکیں، لیکن پھر دوسرے آیتوں میں ممکن ہم تھوڑا سا اپنی رفتار کو زیادہ رکھیں. اور جو ایک میری خواہش ہوتی ہے کہ میں جب بھی ان باتوں کو ڈسکس کروں تو تھوڑا ڈیپتھ میں جا کر تھوڑا اس کے بیک گراؤنڈ کو بتاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے ڈسکس کروں، تو شاید اس طریقے کار کو ہم اختیار نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا رفتار سے آگے بڑھنا ہوگا. سورہ لقمان میں ارشاد رب العزت ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم ہدن و رحمت للمحسنین. قرآن مجید نے ایک نہیں کئی ساری سوروں کا آغاز حروف مقطعات سے کیا. مقطعات عربی کا لفظ ہے، وہ نکلا ہے قطع یعنی ٹکڑا، پارٹ. وہ حروف جو ٹکڑا ٹکڑا ہو کر آئے، کسی سے مل کر نہیں آئے. الف الگ ورڈ ہے، مستقل ورڈ ہے، لام مستقل ورڈ ہے، میم جیسے اے بی سی، تو ویسے تو آپ کو یہ ایک لفظ لکھا ہوا نظر آئے گا اے بی سی، لیکن ہم جب بھی پڑھیں گے جن کو انگریزی آتی ہے اور اس کو پڑھیں گے تو وہ کبھی بھی اس کو کچھ ایک ورڈ کے طور پر پروناؤنس نہیں کریں گے، وہ اس کو 3 الفابیٹ کے طور پر پروناؤنس کریں گے، اے بی این سی ایکس وائی زی، ٹھیک ہے نا. تو یہ الف لام میم بھی بظاہر یہ ایک لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں اے بی سی کی طرح یا ایکس وائی زی کی طرح جو ساتھ میں لکھ دیے گئے. اب اس کے اندر آج تک کسی بھی مفسر نے کلیم نہیں کیا کہ معصومین نے، سوائے ایک آدھ مقام کے کاف آیا ہے، سواد کے اندر ایک تفسیر ملتی ہے کہ معصوم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کربلا، کاف سے مراد کربلا ہے اور ہے سے مراد ہلاکت ہے اور یہ ایسا سورہ اور غضب کا سورہ ہے. لیکن ادر دین اس طرح کے مقامات پر حروف مقطعات کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی معصوم کی طرف سے اوتھینٹک ڈسکرپشن نہیں آئی ہے کہ یہاں پر الف لام میم کا مطلب یہ ہے، یہاں پر نون کا مطلب یہ ہے، یہاں پر سواد کا مطلب یہ ہے، یہاں پر یاسین کا مطلب یہ ہے، وغیرہ وغیرہ، نہیں، کہیں بھی نہیں آئے. مفسرین نے جو احتمالات دیے ہیں، یعنی وہی والی بات کہ جنہوں نے غور کیا اور غور کرنے کے بعد نتائج پر پہنچے، تو ایک نتیجہ یہ نکلا کہ صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے اس الف لام میم کا اشارہ، الف لام را کا اشارہ، کہ بھائی جس کو ہم معجزہ بنا کر پیش کر رہے ہیں اگر وہ بن جائے تو معجزہ ہے، کھل جائے تو الف لام میم کے سوا کچھ بھی نہیں. یعنی بات پھر وہی ہے کہ اگر ایک بہترین خطاط، اگر ایک خطاطی کی کوئی بہت ہی شاندار تحریر پیش کرتا ہے تو اس کے اندر ہوتا تو کچھ نہیں ہے، وہی قلم ہے، وہی دوات ہے. اگر مثال کے طور پر ہم جیسا اناڑی اس قلم کو اٹھا لے اور اس دوات کو اٹھا لے لکھنا شروع کرے تو پتہ نہیں وہ تجریدی آرٹ تو بنے گا، خطاطی نہیں بنے گی. وہ آپ کو لگے گا کہ ایبسٹریکٹ آرٹ ہے مثال کے طور پر، جب ہاتھ ہی نہیں چلے گا. لیکن وہی جب اصل قلمکار اس کو چلائے گا، اصل خطاط اس کو چلائے گا، تو پتہ نہیں کیا معجزہ سب کے سامنے آئے گا. کھل جائے تو وہ قلم دوات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بند جائے تو پھر جو ہے باقاعدہ ایک مصوری کا شاہکار ہے، خطاطی کا شاہکار ہے۔ خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو بکھرے ہوئے حروف ہیں، یہی جب تمہارا پروردگار ان کو جوڑتا ہے تو قرآن مجید بنتا ہے، اور عقیدہ آگے بڑھتا ہے جب عقیدت کی منزل پہ، تو مجھ جیسے طالب علم کی زبان پر جملہ آتا ہے کہ جب پروردگار ان حروف کو جوڑتا ہے تو قرآن مجید بنتا ہے، جب علی ابن ابی طالب جوڑتے ہیں تو نہج البلاغہ بنتی ہے۔ دونوں معجزات ہیں، دونوں تک پہنچنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، بس وہ علی العظیم کا کارنامہ ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا کارنامہ ہے۔ نہج البلاغہ پر لاسٹ ٹائم ہماری گفتگو ہو چکی ہے، مجھے معلوم ہے سید مرتضیٰ سید رضی نے جو ہے اس کو مکمل کیا ہے، اس کتاب کے جو ہے وہ مالا کائنات کے اقوالات کو، اقوال کو اور خطبات اور فرامین کو جمع کیا۔ لیکن بہرحال الف لام میم، اور عزیزان گرامی اس سے ایک بات کا اور اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ آج میرے اور آپ کے لیے الفاظ کا استعمال بڑا اہم ہے۔ تفصیلات کے اندر میں نہیں جاؤں گا، لیکن اشارت نہیں بات میں ضرور کروں گا۔ پروردگار عالم نے اپنے نبی پر بھیجے گئے آخری معجزے کو الفاظ کا مجموعہ قرار دیا۔ دیکھو یہی الفاظ کائنات کا اساسی ترین اور دائمی ترین معجزہ بن جائے گا، صدیاں گزرنے کے بعد بھی تم اس کو بیٹ نہیں کر سکو گے اگر بیٹ کرنا چاہو۔ قرآن از نتنگ بٹ دا سلیکشن آف ورڈز اینڈ دا کمپائلیشن آف ورڈز۔ تو جب یہ الفاظ جڑتے ہیں تو قرآن بن جاتا ہے۔ اس سے مجھے اور آپ کو الفاظ کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ یقین جانیے ہمارے جتنے رشتے ہیں، ہمارے جتنی ڈیلز ہیں، ہمارے جتنی ٹرانزیکشنز ہیں، ہمارے جتنے ارتباطات ہیں، ان سب کی بنیاد ان الفاظ پر ہوتی ہے جن کو ہم سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے الفاظ کے چناؤ میں بے تحاشا خیال رکھیے، یہ الفاظ ہیں جو بعض اوقات خطرناک زخم دے کر جاتے ہیں، اتنے زخم دے کر جاتے ہیں کہ جیسے تلوار وہ زخم نہیں دے سکتی۔ تلوار کا زخم جلدی بھر جاتا ہے، الفاظ کا زخم بعض اوقات نہیں بھرتا۔ دنیا کی بہترین سے بہترین دوائی اتنا جلدی علاج اور معالجہ نہیں کرتی جتنا بعض اوقات آپ کی زبان سے نکلے ہوئے نرمی کے الفاظ میں معالجہ کر دیتے ہیں۔ کاٹ بھی اتنی خطرناک ہے، مداوا بھی اتنا زبردست ہے۔ چوائس از آورز، ہم کون سے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، ہم کون سے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایک قصہ میں نے بہت پڑھا ہے لیکن بات آگے تو عرض کر دوں۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے۔ وہ لوگ جو ماہرین تھے اس علم کے، انہیں پتا تھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا سارا خاندان آپ کے سامنے مر جائے گا، آپ کے جیتے جی آپ کا سارا خاندان آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا، مر جائے گا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے۔ ہر ایک نے یہی تعبیر کی، اور بادشاہ ہر ایک پر جو ہے وہ ناراض بھی ہوتا رہا، ان کو شکنجہ بھی دیتا رہا، ان کو عذاب بھی دیتا رہا، ان کو اذیت بھی دیتا رہا، کسی کو جان سے بھی مار ڈالا۔ لیکن ایک تعبیر خواب بتانے والا آیا، یہی خواب اس نے بھی سنا، یہی تعبیر اس نے بھی بتائی، الفاظ کو بدل دیا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت اس سے بہتر خواب ہو ہی نہیں سکتا، اس میں تو بشارت دی گئی آپ کو، جو آ رہا تھا وہ عذاب سے اسٹارٹ کر رہا تھا، جو آ رہا تھا وہ اس بات سے اسٹارٹ کر رہا تھا کہ مصیبت آ گئی ہے، جو آ رہا تھا وہ اس بات سے شروع کر رہا تھا کہ گویا خدا نہ خواستہ بربادی آ گئی ہے، اور یہ نیا آ گیا جو کہہ رہا بشارت دی گئی آپ کو، اس سے اچھا خواب ہو نہیں سکتا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ تعبیر کیا ہے اس خواب کی۔ کہ بادشاہ سلامت اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کی ہے۔ بات وہی تھی، سب سے لمبی عمر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خاندان میں کوئی آپ کی عمر تک نہیں پہنچنے والا، لیکن الفاظ کا چناؤ بتاتا ہے کہ آپ اس کو عذاب کے طور پر پیش کر رہے ہیں یا بشارت کے طور پر۔ یہ الف لام میم بظاہر ٹکڑے ٹکڑے تین الگ الگ حرف ہے، تین الفابیٹ ہے۔ اچھا یہاں پر آ کر ذوق اپنی جگہ، اس سے تو کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ ایک فنی بات ہے، یعنی فن بلاغت کے اعتبار سے کہیں، فن علم یا فن ذوق کے اعتبار سے کہیں۔ علامہ مجلسی نے کام کیا، علامہ مجلسی نے کام یہ کیا کہ جتنے حروف مقطعات تھے ان سب کو ایک جگہ پر جمع کیا, ان سب حروف کو سامنے رکھا اور کہا میں اس سے ایک جملہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ جملہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. کیا پتا پروردگار عالم نے کسی جملے کو چھپا کے رکھا ہو اس کے اندر. اب خدا سے ہم منسوب نہیں کریں کہ خدا یہی چاہ رہا, ایک اپنے ذاتی ذوق کی بات ہے. علامہ مجلسی نے سارے کے سارے حروف مقطعات کو سامنے رکھا اور سارے کے سارے حروف کو استعمال کرتے ہوئے جملہ بنایا, تو جو علامہ مجلسی کے ذوق نے جملہ بنایا وہ یہ تھا, صراط علی حق نمسکہ, یاد رکھنا علی کا راستہ حق ہے اور ہم ہمیشہ اسی کی پیروی کرنے والے. صراط علی حق نمسکہ, اس کے اندر سارے کے سارے وہ حروف آگے جو حروف مقطعات کے طور پر استعمال ہوئے ہیں, کاف ہا یا عین سواد بھی آ گیا, نون بھی آ گیا, الف لام میم بھی آ گیا. ایک صلوات پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر. الف لام میم کے بعد قرآن سورہ لقمان میں آغاز کر رہا ہے. ایک بات جس کی وضاحت میں اور بھی کر دوں کہ سورہ لقمان کا نام جناب لقمان کے نام پر رکھا گیا, یہ خود پروردگار عالم کی طرف سے ایک ٹریبیوٹ ہے, ایک اعزاز ہے جناب لقمان کے لیے. جناب لقمان, انبیاء کرام تو ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں, لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام ہیں جو خود ائمہ نے بتایا, اہل بیت نے بتایا, اور ان لاکھوں میں یا ان ہزاروں میں جو انبیاء کرام ہیں اس کے اندر گنتی کے کچھ انبیاء ہیں جن کے نام پر قرآن مجید نے سورہ رکھا. تو ظاہر سی بات ہے جناب لقمان کی شخصیت کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے. اس بات پر علماء نے بڑی زبردست ڈبیٹ کی ہے, شیعہ علماء کے درمیان بھی ڈبیٹ آپ کو نظر آئے گی, اہل سنت کے علماء کے درمیان بھی ڈبیٹ آپ کو نظر آتی ہے, بڑی کلیئرلی نظر آتی ہے. آپ ویب پر سرچ کریں آپ کو بڑا کلیئرلی نظر آ جائے گا کہ بڑی زبردست ڈبیٹ ہوئی ہے کہ آیا وہ مقام نبوت تک پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے تھے, مقام نبوت پر تھے کہ نہیں تھے. ہمارے پاس جو احادیث کا خلاصہ ہے اور ہمارے اکثر علماء نے اپنی تفاسیر کے اندر ان آیات کو ان روایات کو کوٹ بھی کیا, میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جناب لقمان کے سامنے فرشتوں کو بھیجا اور ان کے سامنے نبوت کو پیش کیا اور لقمان کو یہ رائٹ دیا کہ وہ اس کو ایکسپٹ کریں یا اس کو ریجیکٹ کریں. دن کا وقت تھا, لوگ آرام کر رہے تھے, دوپہر کا وقت تھا, بھری دوپہر کا وقت. جناب لقمان کے حالات میں ملتا ہے کہ دوپہر کو سویا نہیں کرتے تھے, لوگ آرام کر رہے تھے بھری دوپہر میں, یہ اکیلے تھے. اب وہ کھیتوں وغیرہ میں تھے یا اپنی زمینوں پر تھے, کہاں پر تھے. امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ملائکہ کو بھیجا, ملائکہ ان کو نظر نہیں آ رہے تھے, ان کو صرف آواز آ رہی تھی. یہ اتنے پختہ انسان تھے, گھبرائے نہیں, ورنہ ایک عام انسان شاید گھبرا جائے کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں, لیکن بہت پختہ انسان تھے جناب لقمان. فرشتوں کی آواز آئی, اے بندے خدا پروردگار عالم نے تم پر سلام بھی بھیجا اور تم کو جو ہے وہ نبوت کی بشارت دی. جناب لقمان نے چند لمحے غور کیا اور جناب لقمان کا جواب بڑا زبردست جواب ہے, جو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب لقمان نے فرمایا کہ اگر میرے پروردگار کا حکم ہے تو سمعاً وطاعتاً, میں ہوتا کون ہوں پروردگار عالم کے حکم کو ریجیکٹ کرنے والا, پروردگار کے حکم کے سامنے کوئی بات کرنے والا, پروردگار کے حکم کو ٹالنے والا, اس کے سامنے اپنی میں کو کھڑا کرنے والا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر پروردگار عالم مجھے اختیار دے رہا اور خدا مجھ سے ناراض نہیں ہے کسی بات پر, چاہے میں اس کو اختیار کروں چاہے میں اس کو رد کر دوں, تو میں پروردگار عالم سے درخواست کروں گا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے, مجھے اسے معاف رکھا جائے. ذمہ داریاں لینا اتنا آسان کام نہیں ہے. جناب لقمان کی حکمت کو پریز کرنے کے لیے اگر ہم یہاں پر جمع ہوا تو ذہن گرامی یاد رکھیے گا, کبھی بھی قضاوت کی ذمہ داری, حاکمیت کی ذمہ داری, لیڈرشپ کی ذمہ داری دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے کام ہے. اور ایسا لگتا ہے اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو دیکھنے کے بعد, انبیاء کرام کی سیرتوں کو پڑھنے کے بعد, اسلام کی تاریخ کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد, بلکہ گہرا مطالعہ تو بہت دور کی بات ہے, سرسری مطالعہ کرنے کے بعد, کہ لیڈرشپ اگر کسی کو زیب دیتی ہے تو انہی کو دیتی ہے جنہیں پروردگار عالم نے لیڈر مقرر کیا. خطا کا پتلا چاہے ظاہری اعتبار سے کتنے ہی بلند مقام پر پہنچ جائے, وہ اس عہدے سے انصاف نہیں کر سکتا, کسی کے بس میں نہیں ہے. لہذا یاد رکھیے گا ذہن گرامی, بلا وجہ نہیں ہے کہ ایک نہیں دو نہیں دسیوں سینکڑوں مقامات پر مجھے اور آپ سے ایک جملہ کہا تمام معصومین نے, اس وقت ایک دم سے میرے بات ذہن میں آ گئی, لہذا میں 100% یقین کے ساتھ نہیں لیکن 99% یقین کے ساتھ ضرور کہہ رہا ہوں, کہ تقریباً ہر معصوم کی زبان پر یہ جملہ آیا, پیغمبر اکرم سے لے کر آخر تک, افضل اعمال امتی انتظار الفرج. اور اگر بے نہیں یہ الفاظ نہیں آئے تو ایسے الفاظ ضرور, افضل اعمال امتی انتظار الفرج, میری امت کے اعمال میں جو افضل ترین عمل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ ظہور قائم کا انتظار کریں. اچھا, بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا اہل بیت اطہار نے, پیغمبر اکرم نے, ائمہ طاہرین نے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں آنے والوں نے لفظ انتظار نے ہر ایک کو اپنے ذاتی معنی کے لیے استعمال کیا, بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی, لیکن بہرحال انتظار کے معنی میں انتظار ہے, کچھ اور نہیں. لفظ انتظار اس کے جو حقیقی معنی ہوتے ہیں, اس پہ آپ غور کریں تو انتظار کے اندر در حقیقت آپ کو رکنے کا حکم دیا جاتا ہے, یو ہیو ٹو ویٹ, انتظار کرو, خبردار اسٹیپ مت لینا, بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی اور میرا موضوع بھی نہیں, لیکن اس بات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے. جناب لقمان نے یہی کام کیا, جناب لقمان جناب داؤد کے ہم اثر تھے, اور اسی روایت کا اگلا جملہ پھر, یعنی پھر یہ ہے کہ جناب لقمان نے بھی ساری باتیں کی کہ میرے بس میں نہیں ہے, فرشتے چلے گئے, معصوم فرماتے کہ فرشتے تعجب کر رہے تھے کہ یہ بھی انسان, کیونکہ فرشتے وہ تھے جو پروردگار پر اعتراض کر چکے تھے جناب آدم کی خلقت کے وقت, تو زمین پر ان لوگوں کو بھیجنے والا ہے, میسفک الدماء, جو زمین میں خون خرابہ کریں گے, فساد کریں گے, وہی فرشتے جو کل اعتراض کر رہے تھے, آج جناب لقمان جیسا بندہ بھی ان کے سامنے تھا, تعجب کے عالم میں رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں, جواب دے دیتے ہیں. پروردگار نے کہا ٹھیک ہے. جناب لقمان جب اس کے بعد سوئے, معصوم فرماتے ہیں اب جب بیدار ہوئے تو پروردگار نے ان کے دل کو حکمت سے بھر دیا تھا. اس کے بعد یہ نبوت فرشتے پروردگار کی طرف سے جناب داؤد کے پاس لے کر گئے, اور جناب داؤد اور جناب لقمان کی بڑی زبردست دوستی تھی, روایتوں کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے, اور کئی مقامات پر جناب داؤد جناب لقمان سے نصیحت لیا کرتے تھے. تو جناب لقمان بڑا بلند مقام اور مرتبہ ہے, اگر نبی نہیں بھی ہے تو, اور اگر نبی ہے تو خیر بات ویسے ہی ختم ہو جاتی. الف لام می, تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ جو آیات ہے قرآن کی, دیکھیں عربی زبان میں لفظ تلکا اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا, اب ذرا غور کیجئے گا اردو زبان میں بھی اشارے کے الفاظ ہیں. مثلا یہاں پر فرض کرنے گلاس رکھا ہوا اور میں کسی سے کہوں کہ یہ گلاس اٹھا کر میں دے, بتانی آپ غور کر پائے کہ نہیں, میں نے استعمال بھی کر دیا وہ لفظ جو مجھے استعمال کرنا تھا, جب یہ نزدیک پڑا ہوا ہوگا میں کہوں گا یہ گلاس اٹھا کر دیں, اور یہ گلاس اگر وہاں پر رکھا ہوں گا تو میں کہوں گا وہ گلاس اٹھا کر دیں. لفظ یہ اشارے کے لیے ہے, وہ اشارے کے لیے ہے. لفظ یہ میں خصوصیت یہ ہے کہ اگر چیز نزدیک پڑی ہو تو یہ کہہ کر اشارہ کیا جائے گا, دور پڑی ہو تو وہ کہہ کر اشارہ کیا جائے گا. یہی خصوصیت عربی زبان کے اندر بھی ہے, اگر نزدیک کی چیز ہو اس کے لیے لفظ حاضہ استعمال ہوتا, دور پڑی ہو اس کے لیے لفظ تلکا استعمال ہوتا. قرآن نہیں کہہ رہا کہ ہاذا آیات الکتاب الحکیم, تلک آیات الکتاب الحکیم, وہ آیات. خیر اکثر مترجمین نے مفسرین نے یہ کہہ کر ہی ترجمہ کیا, لیکن بہرحال تلک آیات الکتاب الحکیم, لیکن ایک اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو اشارہ نزدیک اور دور کا ہوتا ہے وہ حس کے اعتبار سے ہوتا ہے. میری مجبوری ہے کہ مجھے کچھ, چونکہ ہم خالصتاً تفسیر پڑھ لیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ باتیں وہ بھی ہم کریں جو خاص طور پر صاحبان ذوق جو یہاں پر آتے ہیں وہ استفادہ کر کے جائیں. بعض اوقات اشارہ حسیہ ہوتا ہے, یعنی جو ہمارے یہ فائیو سینسز ہیں ان سے لنک کرتا ہے. اسپیس کے اعتبار سے ایک چیز نزدیک ہے, اسپیس کے اعتبار سے فاصلے کے اعتبار سے نزدیک ہے, فاصلے کے اعتبار سے دور ہے. بعض اوقات اس نزدیکی اور دوری کا تعلق فاصلے سے نہیں ہوتا ہے, سوچ سے ہوتا ہے. آپ کبھی کہتے ہیں کہاں ہم کہاں آپ, ارے بھائی سامنے تو کھڑے, لیکن اس سامنے کھڑے ہونے والے سے جو ایک فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہوتا ہے آپ کیا کہتے ہیں, کہاں ہم کہاں آپ. تو یہ جو دوری ہے, یہ جو فاصلہ ہے, یہ ہم یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ چاہے ہمارے جسم ایک فٹ کے فاصلے پر کھڑے, ہم ہاتھ ملا کر کھڑے, لیکن جو آپ کا مقام مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے، اس مرتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں بہت نیچے ہوں، آپ بہت اونچے ہیں. اس کو اشارہ حسیہ نہیں کہتے، اس کو اشارہ عقلیہ کہتے ہیں. یہاں پر جو قرآن نے تل کا استعمال کیا، بعض مفسرین نے کہا راز یہ ہے کہ سمجھانا یہ ہے کہ اگرچہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، فزیکلی تمہارے ہاتھوں میں، لیکن اگر سمجھنے کی کوشش کرو گے اور اہل بیت کا سہارا نہیں لوگے تو قیامت تک جانے کی کوشش کرتے رہو گے، تمہیں سمجھ میں کچھ نہیں آنے والا. تل کا آیات الکتاب، یہ آیات کتاب کی آیات ہیں، اور اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے. چونکہ جناب لقمان کا تذکرہ ہے، مفسرین نے اشارہ کیا. اچھا قرآن کا مزاج ہے، یہ فصاحت کے اشارے، یہ بلاغت کے اشارے سارے کے سارے مسلسل چلتے رہتے ہیں. سرنامہ کلام سے گویا سمجھ میں آ جائے کہ حکمت کی باتیں ہونے والی ہیں. لہذا لفظ حکیم استعمال کیا، تلک آیات الکتاب الحکیم خدن و رحمت للمحسنین. یہ جو آیات ہیں یہ ہدایت بھی ہیں، یہ رحمت بھی ہیں. کن کے لیے ہیں؟ محسنین کے لیے ہیں. خدن و رحمت للمحسنین. اور اگر اس کی اگلی آیت آپ کو نظر آئے، الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و ہم بالآخرۃ ہم یوقنون. یہ محسنین کون ہیں؟ پچھلی آیت کا جو آخری لفظ تھا وہ تھا المحسنین، ہدن و رحمت للمحسنین. ہدایت ہے، رحمت ہے، کس کے لیے؟ محسنین کے لیے. اب جب سے محسنین کے لفظ پر گفتگو کو مکمل کیا تو اگلی آیت اس محسنین کے لفظ کو ڈیفائن کر رہی ہے. قرآن مجھے اور آپ کو رائٹ نہیں دے رہا کہ ہم اپنی مرضی سے محسنین کے لفظ کو ڈیفائن کریں. قرآن کہتا ہے لیسن، ورڈ میں نے یوز کیا ہے، میننگ میں بتاؤں گا. جب یہاں پر میں محسنین کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو یہاں پر میرے اعتبار سے محسنین کی کیٹیگری میں وہ افراد آتے ہیں جن کے اندر تین کیریکٹرسٹکس ہیں. اگر یہ تین خصوصیات ان کے اندر ہیں تو میں ان کو محسنین ماننے کو تیار ہوں، اور اگر یہ تین کیریکٹرسٹکس ان کے اندر نہیں ہیں، یہ اس کو فلفل نہیں کرتے، اس معیار پر پورا نہیں اترتے، ہم انہیں محسنین ماننے کو تیار نہیں ہیں. وہ تین خصوصیات کیا ہیں؟ نمبر ایک، یقیمون الصلاۃ. ان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ نماز قائم کرتے. ویؤتون الزکاۃ، ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ چیریٹی کرتے، صدقات دیتے ہیں، مالی عبادت بھی انجام دیتے ہیں، اپنے مال کو مومنین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہم بالآخرت ہم یوقنون. اور سب سے بڑی خصوصیت ان کے بعد یہ ہے کہ یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اذن گرامی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پروردگار کہتا ہے نماز پڑھ لو، روزہ رکھ اور زکات دے دو، پھر مجھے فرق نہیں پڑتا روزہ رکھو کہ نہ رکھو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھ لو اور زکات دے دو، پھر تم حج کرو کہ نہ کرو مجھے فرق نہیں پڑتا. تم آخرت پر عقیدہ رکھ لو، اس کے بعد تم خدا پہ عقیدہ رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو مجھے فرق نہیں پڑتا. نہیں، بات یہ نہیں ہے. بعض اوقات، یعنی خود یہ احادیث کے اشارے بھی ہیں، علماء نے بھی استفادے کیے کہ بعض اوقات اسلام اتنا سمبولیکلی بات کر رہا ہوتا ہے، اتنا سمبولیکلی بات کر رہا ہوتا ہے، آپ ان کاموں کو کر لو باقی خود بخود آ جائیں گی ساری باتیں. میرا اپنا ذاتی مشاہدہ، یعنی ممکن ہے غلط ہو لیکن آج تک غلط نہیں ہوا. مجھے کوئی نمازی ایسا نہیں ملا جو پکا نمازی ہو اور وہ کہے میں روزے نہیں رکھتا. مجھے روزے دار ایسے بہت سے ملے جو روزے رکھتے ہیں، نماز نہیں ہوتی. صاحب روزہ رکھا، سحری کی اور پیٹ بھرا ہوا تھا تو اسی دن فجر کی نماز نہیں پڑھی جس دن روزہ رکھا تھا، اسی دن مغرب عشاء نہیں پڑھی جس دن افطار کیا تھا. صاحب وہ اتنا کھا لیا کہ ساتھ رکھے تھے، اٹھک بیٹھک کرتا کون. روزے دار مل جائے گا جو نمازی نہ ہو، نمازی نہیں ملے گا جو روزے دار نہ ہو. اب غور فرما رہے، نماز میں طاقت ہے. بعض اوقات بزرگان اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے ہوئے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تم یہ والا ایک کام کر لو. میں نے اکثر بزرگوں سے سنا کہ یار تم ایک کام کر لو، زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، بس ماں باپ کا کہنا ماننا شروع کر دو. لے بھائی اس میں کیا بات ہوئی؟ یہ ہمیں اور آپ کو نہیں پتا. اس کے اندر اتنا بڑا نقطہ ہے کہ اگر تم یہ فیصلہ کر لو کہ مجھے ماں باپ کی بات کو نہیں ٹھکرانا، خدا گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، اہل بیت اطہار کے الفاظ گواہ ہیں، دنیا اور آخرت کی ہر خیر آپ کو مل جائے گی. آپ ڈیسائیڈ تو کریں کہ مجھے والدین کی بات کو نہیں ٹھکرانا، گراؤنڈ نہیں کرنا. تو یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ محسنین کے لیے میرے پاس جو سب سے پہلے کیریکٹرسٹک، نماز قائم کرتے، زکات دیتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال علمی اعتبار سے پیدا ہوتا ہے کہ پالنے والے دنیا میں سارے کے سارے لوگ تو محسنین کے کرائیٹیریا پر پورے نہیں اتریں گے, اور یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ تو کہے کہ قرآن ہدایت ہے لیکن ان لوگوں کے لیے, باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے. قرآن کو تو ہر ایک کے لیے ہدایت ہونا چاہیے. اگر یہ کوشچن ریز ہوتا ہے, میں اپنا سوال سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سوال سمجھا پا رہا ہوں, اگر کوئی سوال یہ کرتا ہے کہ ہدن و رحمت للمحسنین, یہ قرآن ہدایت ہے رحمت محسنین کے لیے, یعنی غیر محسنین کے لیے ہدایت نہیں, تو قرآن پر ایک کوشچن مارک آ جاتا ہے کہ کل تک تو آپ کلیم کرتے تھے کہ قرآن سارے عالم انسانیت کے لیے, قرآن مسلمان اور کافر دونوں کے لیے ہدایت ہے, یہ قرآن ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ صرف محسنین کے لیے ہدایت ہے؟ اس سوال کے جواب سے ہم کل کی گفتگو کا آغاز کریں گے, اس لیے کہ ہمارے پاس دامن وقت کی گنجائش کوئی بھی نہیں بچی, ہمارا وقت مکمل, اور جو تھوڑا سا لنک ہے اس کو بھی پیش کر کے پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. بزن گرامی میں نے گفتگو کو مکمل کیا, نماز کو اگر قائم کیا تو واقعا اہل بیت اطہار نے قائم کیا, زکات اگر راہ خدا میں دی تو اہل بیت اطہار نے دی, اور راز وہی ہے کہ یہ سب کچھ آسانی سے کر وہ پاتا ہے جس کا آخرت پر ایسا یقین ہو جیسا اہل بیت اطہار کو یقین تھا. آپ مولا امیر کے جملوں کو کبھی سنے تو صحیح, واقعی انسان اہل بلاغت پڑھتا ہے تو بعض اوقات مست ہو جاتا ہے, کھو جاتا ہے ان الفاظ کے اندر کہ جو مولا کائنات استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ ماں کے سینے سے اتنا مانوس نہیں ہوتا, اس طرح کے الفاظ مولا کائنات استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہی الفاظ, اسی طرح کے الفاظ آپ دیکھیے کربلا کے شہدا نے استعمال کیے. میرا دل چاہ رہا ہے آج پہلی پہلی رات شہزادہ علی اکبر کے کچھ مصائب کا تذکرہ کروں. ماہ مبارک رمضان پہلی پہلی رات, روایتوں کے اندر یہ ہے کہ پروردگار ان لمحوں میں ان ساعتوں میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. پروردگار کا بڑا پسندیدہ مہینہ رمضان کا مہینہ. جو جملے والا کائنات کے وہی جملے شہزادہ علی اکبر کے, تھوڑا سا الفاظ بدل کر. خواب دیکھتے ہیں, بابا کی خدمت میں آتے ہیں اور اگر سوال پوچھتے ہیں بابا اس خواب کی تعبیر کیا ہے, اور امام کو معلوم ہے کہ تعبیر اس کی شہادت کربلا کے سوا کچھ نہیں ہے. تعبیر بتانے سے پہلے سوال کرتے ہیں علی اکبر بتاؤ موت تمہیں کیسا محسوس ہوتی ہے, اور شہزادہ علی اکبر کا جواب عجیب جواب ہے. سوال کے جواب میں سوال مولا حسین کا, مولا حسین کے سوال کے جواب میں شہزادہ علی اکبر پھر سوال کر دیتے ہیں, کہتے ہیں بابا اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر میرے سوال کا جواب پہلے دیتے ہیں, میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. کیا سوال ہے بابا؟ اتنا بتا دیجئے ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں. اور اب مولا حسین جواب دیتے ہیں بیٹا کیسی بات کرتے ہو, ہم یقیناً حق پر ہیں. اور اکبر مسکرا کر جواب دیتے ہیں بابا ہم حق پر ہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے ہم موت پر جا کے رہے یا موت ہم پر آ کے رہے؟ ایسا جوان بیٹا. میں جناب شہزادہ علی اکبر کے بارے میں تمہید کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں. عام طور پر ایزان کربلا کے میدان میں پنجتن پاک نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے اپنی اپنی طرف سے, اور ہر ایک کی نمائندگی کربلا کے میدان میں پیغمبر اکرم کی طرف سے خود مولا حسین آئے ہیں, جناب فاطمہ زہرا کی طرف سے جناب زینب کبریٰ نے کربلا میں حصہ لیا, مولا امیر کی طرف سے جناب عباس آئے ہیں کربلا کے میدان میں, امام حسن مجتبیٰ کی طرف سے 13 سال کے قاسم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کی. لیکن اگر کوئی سوال پوچھے کہ حسین نے اپنی طرف سے کس قربانی کو پیش کی, مجھے ایسا لگتا ہے, میرا خیال ہے کہ جس قربانی کو حسین نے اپنی طرف سے پیش کیا اس کا نام ہے علی اکبر. اور میرے پاس ایک چھوٹی سی دلیل ہے اس بات کی, کربلا کے ہر شہید نے کربلا کے میدان میں شہید ہونے کے لیے اجازت مانگی, حتیٰ 6 مہینے کے بچے نے بھی رو کر اجازت مانگی, بابا آپ وعدہ کر کے لائے تھے بھول گئے, اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا. یہ واحد شہید علی اکبر جس کو اجازت مانگنی نہیں پڑی.
مولا حسن نے خود بلایا, تقدم ولدی, میرے لال آ گیا, جاؤ اکبر تمہیں میدان میں جانا ہے. خوش ہو گئے اکبر, میں شہادت نہیں پڑھوں گا, گریے کی آواز بلند ہو گئی, میرے اعتبار سے مسائل مکمل ہو گئے, لیکن دو چار جملے ضرور پڑھوں گا. تیار ہو گئے علی اکبر, جانا چاہتے ہیں, کہا نہیں بیٹا ایسے نہیں, ماں سے اجازت لے کر آ جاؤ. ماں کے خیمے میں گئے, ام لیلہ کو دیکھا مسلے پر بیٹھی ہوئی ہیں, تعجب کے عالم میں اپنی اجازت لینا بھول گئے. مادر گرامی, نماز کا وقت ہے, مسلے پر بیٹھی ہوئی. کہا اکبر تجھے پتا ہے میں غیر خاندان سے ہوں, اگر تیری شہادت میں تاخیر ہوئی تو دنیا مجھ پر انگلی اٹھائے گی, باپ کے خون کی تاثیر نہیں تھی, یہ ماں کے دودھ کا اثر تھا. کاما مبارک ہو, میں آپ سے میدان میں جانے کی اجازت لینے کے لیے, مجھے اجازت دے. کہا بیٹا میں تو انتظار کر رہی ہوں, نکلے فوراً اگلے لمحے خیمے سے باہر, گھوڑے پر سواروں چاہتے تھے. مولا حسین نے پوچھا اکبر اجازت لیا ہے؟ کہا ہاں بابا اجازت لیا ہے. کہا نہیں اکبر, میں اس ماں کی بات نہیں کر رہا, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جس نے بچپن سے تجھے پالا. اجر کو بنا. جناب زینب کے خیمے میں آئے, خیمے میں آنے کے بعد دیکھا کہ جناب زینب زمین پہ تشریف فرما, علماء بیان کرتے, سر کو گود میں رکھا لیٹ گئے. جناب زینب نے حسب عادت سر میں انگلیاں پھیرنا شروع کی. اس پیار کی کیفیت میں, اس شفقت کی کیفیت میں ایک مرتبہ مسجد مولا شہزاد علی اکبر سوال کرتے ہیں, بھوپی اماں میں نے جب بھی کوئی پوچھا ہے آپ سے پوچھا, آج ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بولو بیٹا علی اکبر کیا بات ہے؟ کہ بھوپی میں ایک سوال کا جواب مجھے دے دے. آپ کا مقام اور مرتبہ زیادہ بلند ہے کہ دادی زہرا کا مقام زیادہ بلند؟ اجر کا بلند. کربلا کا میدان, تین دن کی بھوک اور پیاس, عالم غربت, اس عالم میں زینب نے ماں کا نام سنا. شہزادی گھبرا کر ایک مقام پر, اپنے مقام پر کھڑی ہوئی. اکبر کھڑے ہوئے, کہا میرے لال تو نے کیسا سوال پوچھا, کہاں تیری دادی فاطمہ زہرا, کہاں اس کی ادنا سی کنیز زینب؟ اتنا سننا تھا اکبر نے ہاتھ جوڑے, پوپی اماں پھر ایک کام کریں, آج دادی کے لال حسین پر اپنے لال کو قربان ہونے کی اجازت. بس میں نے گفتگو کو مکمل کیا, آخری جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے, روایت کا اور مقتل کا جملہ یہ ہے کہ ایک جوان ایسا تھا جو خیمے سے نکلنا چاہتا تھا, بار بار خیمے کا دروازہ پردہ اٹھتا تھا, بار بار خیمے کا پردہ گرتا تھا. جب تک اکبر جناب زینب کے خیمے میں گئے تھے, اصل میں خبر پھیل گئی تھی کہ اکبر میدان کو جانے والے. اب جب اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے, کوئی شانے پر ہاتھ رکھتا تھا, کوئی دامن کو پکڑ لیتا تھا. بس میں نے گفتگو کو مکمل کیا, شانے سے ہاتھ پکڑنا بتا رہا ہے کہ یہ بڑے سن کی پھوپیاں تھیں, مائیں بہنیں تھیں جو شانوں کو پکڑ لیتی تھی. اکبر ایک مرتبہ اور اپنے چہرے کی زیارت کرواتے جاؤ, لیکن یہ دامن کو پکڑنا بتا رہا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی آ کر کھڑی ہو گئی تھی, بھائی علی اکبر ایک مرتبہ اور اپنے چہرے کی زیارت کروا دے, نہ جانے دوبارہ اس چہرے کی زیارت نصیب ہو. اعلیٰ محمد ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ ہو. ہمارے ناسوں کو رومال زہرا میں جگائے, عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کے طفیل, دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں, سب کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پورے عالم اسلام کے لیے, پورے عالم انسانیت کے لیے اس ماہ مبارک رمضان کو خیر و برکت کا مہینہ قرار دے. پالنے والے اس مہینے کو اس انداز سے گزارنے کے جس انداز سے تو ہم بھی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے توفیق عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ, ان لمحوں میں, ان ساتوں میں تو ہزاروں لاکھوں انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. پالنے والے ہم تیرے ناچار گناہگار بندے, ہماری جھولیوں میں دعاؤں کے سوا کچھ نہیں ہے, آرزوں امیدوں کے سوا کچھ نہیں ہے. محمد و آل محمد کا واسطہ جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما, ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما, بیماروں کو شفاء کاملہ عنایت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, جو قید و بند کی صحبتوں میں گرفتار ہیں, بالخصوص وطن عزیز کے حوالے سے. پالنے والے جو بے جرم اسیر ہیں, محمد و آل محمد کا صدقہ ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ہمارے ان گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما, اپنی آخری حجت امام اسر و الزما کے ظہور میں تعجیل فرما. اذان گرامی, اسی کے ساتھ ایک اور دعائے صحت کی گزارش بھی, ایک مومن کے لیے, ایک مومنہ کے لیے, نام میرے پاس نہیں ہے,
ہم دعا کرتے ہیں آپ آمین کہیے گا, آپ بھی دعا میں شامل ہوئے. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ, تیری بے کرا رحمتوں کا واسطہ, بیمار کربلا کا واسطہ, جو جو مومنین مومنات بیمار ہیں, حاضرین میں اثر گروہ کے بیمار ہیں, حاضرین کے عزیزوں میں سے بیمار ہیں جن کے لیے بطور خاص دعا کی درخواست کی گئی ہے, جلد از جلد شفا کاملہ عنایت فرما. اذن گرامی, عزم معمول سورہ فاتحہ کی درخواست ہوگی, میں نام لے رہا ہوں, آپ اپنے مرحومین کو شامل کیجیے, عمومی طور پر تمام مرحوم مومن مومنات کو شامل کیجیے, اور ابھی سے سورہ الحمد, سورہ اخلاص, سورہ قدر کی تلاوت جاری رکھیے تاکہ ہمارے لیے, ہمارے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ باعث ثواب ہو. مرحوم راشد حسین راشد فاضل اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین, مرحوم راشد فاضل اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین, مرحوم غلام حسین فاضل اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین, مرحوم فدا حسین محمد جعفر ایڈن والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین, مرحوم اکبر فاضل دھیرانی, قاسم علی محمد علی دینا, فاطمہ بائی جمعہ لاڈک, منیر احمد شریف, معصومہ بائی علی محمد وسرام, ممتاز بانو برکت علی نایانی, حیدر علی عبد الحسین ماؤجی, زینب بائی رجب علی خاکو, یوسف علی خوجہ, نور النساء بنت امیر علی, شبیر حسین خوجہ, افضل حسین لادھانی, خادم حسین خوجہ, سکون بنت یوسف علی, علی اصغر خادم خوجہ, رجب علی حسن علی راجانی, زہرا بانو ولی محمد, فاطمہ بانو ولی محمد, رمضان علی ولی محمد, محبوب علی رجب علی راجانی, ساجد حسن محمد رضا راجانی, محسن محمد علی کارا, محمد حسین رحیم کانجی, کلثوم بائی حاجی غلام علی, محمود محمد حسین, اشرف محمد حسین, مرحومہ زہرا محمد حسین, مرحوم رضا حسین بادامی, مرحومہ فضا بائی, مرحوم بابو بھائی دودھ والا, شہربانو بابو بھائی دودھ والا, مرحومہ شمیم بانو رضا حسین بادامی, بانیان مجلس کے تمام مرحومین, عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات, حاضرین کے مرحومین, ملت جعفریہ کے تمام شہدا جنہوں نے اہل بیت اطہار کی محبت کے جرم جامع شہادت نوش کیا, سب کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد, تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم, وتب علینا انك انت التواب الرحیم. اٹھتے اٹھتے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.